قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کی فلاں شاخ کا ہے، لیکن یہ کس لیے کیا؟ لتعارفو، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ قابل فخر چیز نہیں. قابل فخر جو چیز ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. البتہ دنیا کے اندر جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تم اعلی اقدار کے حامل بنو، اخلاق کے اعتبار سے تمہارے اخلاق سب سے بلند ہو، تم ہر چھوٹے بڑے کا احترام کرو، اکرام کرو، حتیٰ کہ اگر کسی کافر قبیلے کا کوئی شخص بڑا ہو، اپنی قوم کا سردار ہو، تب بھی اس کا اکرام کرو، اس اعتبار سے کہ بے شک وہ مسلمان اگرچہ نہیں ہے لیکن چونکہ اپنے قبیلے کا معزز فرد ہے، معزز ہے، تو اس لیے جب تمہارے پاس آئے تو تم بھی اس کا اکرام کرو. اب اکرام کئی طرح سے ہوتا ہے، اس میں اتنی بات کا اضافہ اور کر لیجئے کہ وہ اکرام بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی اتباع کی نیت سے ہو کہ آپ نے فرمایا کہ سردار کا احترام کرو، اکرام کرو، اگرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو، تو اس اعتبار سے ہم اکرام اور احترام کریں گے. خدا نہ کرے اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے یہ ہو کہ چونکہ یہ صاحب منصب ہے میں اکرام کروں گا تو میرا بھی یہ اکرام کرے گا اور مجھے یہ نواز دے گا یا میں اس سے فلم فائدہ حاصل کر لوں گا، اگر اس اعتبار سے کوئی آدمی اکرام کرتا ہے کسی کا تو وہ بات صحیح نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب آپ یہ سمجھیے کہ جب ایک کافر کا احترام کرنے کا حکم ہے تو اگر کوئی مسلمان ہو تو بحیثیت مسلمان کے اس کا کیسا اکرام اور احترام کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب کسی قوم کا کوئی سردار تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو، یعنی بے اکرامی اور بے احترامی نہ کرو. اس کا مختلف طریقے ایک یہ ہے کہ وہ آئے تو آپ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں، یہ بھی اکرام میں داخل ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آنے والا اس بات کا خواہش مند نہ ہو کہ لوگ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں. اگر کوئی آنے والا یہ خواہش رکھتا ہے کہ جب میں کسی کے مجلس میں پہنچوں، محفل میں پہنچوں، تو سب لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو پھر ایسے شخص کا احترام کھڑے ہو کر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ تکبر کی علامت، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس لیے اس طرح سے پھر اکرام کرنا درست نہیں ہوگا. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عمل کرایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے، تو جب وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کو بلایا تھا کہ تم خود فیصلہ کرو آ کے، تو جب وہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اکرامن کھڑے ہو گئے. تو یہ اصل میں تربیت بھی تھی کہ اگر اپنی قوم کا سردار آئے، چونکہ ان کی قوم کے وہ سردار تھے، اس لیے آپ نے لوگوں کو کہا کہ اپنی قوم کے سردار کا احترام کرو، اکرام کرو، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کھڑے ہونے کی گنجائش ہے لیکن واجب نہیں، کوئی اگر کھڑا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اور میں نے یہ بات پہلے بتا دی کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہوا کرے پھر جائز نہیں. اسی طریقے سے اپنے والد کا احترام میں کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے شیخ کے احترام میں، اپنے استاد کے احترام میں، تو اس میں بھی کوئی قطن کوئی برائی کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے بعض اوقات، حالانکہ والد پھر نبی بھی تھے، اور پھر اپنے برابر میں انہیں بٹھاتے تھے، یہ اکرام فرماتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہو جاتی اور کھڑے ہو کر آپ کو اپنے یعنی جو بہترین جگہ تھی وہاں پر ان کو بٹھاتی تھی، تو اکرام فرما کرتی تھی یقیناً. تو باپ بیٹے کا احترام اگر کرے یا جو ہے وہ استاد کا کوئی احترام کرے بیٹا شاگرد استاد کا یا اپنے شیخ کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بات تھی. بعض لوگوں میں برادریوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ہاتھ چومتے ہیں تو یہ دست بوسی بھی اس میں بھی کوئی قباحت نہیں. تو چاہے وہ اپنے استاد ہوں شیخ ہوں تو اگر ان کی اپنی خواہش نہ ہو لیکن خود کوئی اکرامن ایسا کر لے تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں. تو بہرحال یہ اکرام کے طریقے. اب یہ اکرام ہے کیوں؟ مسلمان کے لیے اکرام تو اس لیے ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے. اصل میں مسلمان کا اکرام کرنا اس کے ایمان کا اکرام کرنا ہے. اصل میں اس نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ وہ کہتا ہے تو اس کا اکرام اور احترام ہے کہ ہم اس کے اکرام کر رہے ہیں. چنانچہ حدیث میں یہ آتا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان تمہارے پاس آئے چاہے وہ مرتبے کے اعتبار سے بہت عالی نہ ہو لیکن اس کے باوجود جب وہ آئے تو اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اپنی جگہ پر تھوڑے سے کھسک جاؤ, تھوڑے سے ہل جاؤ تاکہ وہی سمجھ لے کہ میرے احترام میں میرے اکرام میں اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اگر کوئی آدمی اتنا بھی نہ کرے اور ٹس سے مس نہ ہو کسی کے آنے پر تو یقیناً یہ بے اکرامی کی بات. تو کسی عام مسلمان کے لیے بھی اتنی اس قدر تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کے آنے پر مسکرا دیں, خوش ہو جائیں, اس کا آنا ہمیں اچھا معلوم ہو یا اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل جائیں تو یہ اس سے اس کا اکرام ہوگا. اس لیے اس کا ہمیں سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آنے والا چاہے جس حالت میں ہو اس کی ظاہری وضع قطع جیسی بھی ہو اندر اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں پتا. اصل احترام تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے ایمان کا ہم اکرام کر رہے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ شکل و صورت سے ایسا محسوس نہیں ہوتے کہ یہ دین کے تقاضوں پر بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں, یعنی ظاہری وضع قطع ظاہری شکل و صورت ان کی ایسی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بحیثیت مسلمان ہونے کے اور اس کلمہ طیبہ کے جو زبان پر اس کے جاری ہے دل میں ہے اس کی وجہ سے اس کا احترام اور اکرام کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دارالعلوم کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص آیا, ظاہری وضع قطع سے اور شکل و صورت سے اس کا دین کا دور دور پتہ نہیں تھا. تھری پیس سوٹ میں ملبوس, بظاہر مغربی تہذیب کا دلدالہ معلوم ہوتا تھا. تو اس نے آ کر سلام کیا اور اس کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ یعنی اپنا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ وہ ماہر شماریات ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ماہر شماریات پاکستان میں دو ایک ہی ہوتے تھے صرف, اس کو عام طور پر ایک چوری کہا جاتا ہے. تو یہ ایسی پوسٹ تھی اور ایسا منصب تھا کہ شاید دو تین آدمی سے زیادہ پورے پاکستان میں اس قسم کے لوگ نہیں تھے. تو ان کی طلب بھی بہت تھی, مراعات بھی بہت تھی, تنخواہیں بھی بہت تھیں, اور جو آدمی اس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ کسی اور فیلڈ کے لائق رہتا نہیں. پھر انشورنس کمپنی وغیرہ میں یہ ہوتے ہیں ماہر شماریات کہ وہ پریمیم کتنا ادا کرے اور کتنی انشورنس ہو اور کیا پالیسی بنائی جائے. تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں اس زمانے میں چونکہ بہت کم تھے پاکستان میں اس لیے ان کی قدر و قیمت بہت تھی. تو اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں نے انگلینڈ سے ڈگری حاصل کی ہے, حصول علم کے لیے میں نے لندن کا اور انگلینڈ کا سفر کیا اور وہاں سے میں یہ ڈگری لے کر آیا ہوں اور یہاں آ کر میں نے ایک انشورنس کمپنی میں ملازمت کر لی ہے. تو کر تو لی ہے میں نے لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جائز نہیں, تو آپ بتائیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, حلال ہے یا حرام. تو اس نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ ناجائز ہے حرام ہے, اور ساتھ میں بتایا کہ البتہ جو لوگ اس قسم کے کی کمپنیوں میں ملازم ہیں ان کے لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ دوسری ملازمت ڈھونڈیں اور اس طرح سے ڈھونڈیں جیسے ایک بے روزگار آدمی ڈھونڈتا ہے, لیکن اس ملازمت کو چھوڑے نہیں جب تک دوسری صحیح ملازمت حلال ملازمت نہ مل جائے, اس وقت تک نہ چھوڑیں, اس وقت تک کرتے رہیں, استغفار بھی کرتے رہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسری ملازمت ملے نہیں, جوش میں آگے اس کو چھوڑ دیا, اب معاملہ خدا نہ کرے فقر و فاقہ تک پہنچ گیا تو سوچے کہ بھئی اچھا دین پر چلا میں کہ گھر میں فاقے ہونے لگے. اس لیے حکمتاً مصلحتاً یہ کہا گیا کہ اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک کوئی اور ملازمت مل نہ جائے, البتہ کوشش پوری کرے. تو بظاہر تو دیکھنے میں وہ شخص دیندار نہیں لگ رہا تھا, لیکن اس نے کہا کہ مولانا میں نے آپ سے مشورہ نہیں لیا, میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, حلال ہے یا حرام ہے. اللہ نے فرمایا کہ بھی میں نے تمہیں دونوں ہی باتیں بتا دی, یہ بھی بتا دیا کہ یہ حرام ہے اور مشورہ بھی دے دیا کہ تاکہ تمہیں تکلیف اور پریشانی نہ ہو. میں کہا رہی بس مجھ سے آپ یہ بتائیے حلال ہے یا حرام, تو حضرت فرمایا کہ حرام ہے. پھر اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ حرام اللہ نے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے. کہا کہ بھئی اللہ نے حرام کیا ہے, ہم کیوں حرام کریں گے, اور ہم کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے. جو چیز اللہ نے حلال کی وہ حلال ہے, جو حرام کی وہ حرام ہے. فرمایا کہ بس جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے وہ مجھے حلال رزق بھی عطا فرمائے گا, بس یہاں سے میں اب دفتر نہیں جاؤں گا, اپنے گھر جاؤں گا. تو اللہ فرمایا کہ اس شخص نے بس اسی دن سے ملازمت چھوڑ دی. اللہ پر جس کا ایسا یقین و بھروسہ ہو تو اس کے لیے اس کی گنجائش, لیکن جن کو اپنے نفس پر اعتماد نہ ہو, آگے چل کر شکوے شکایت کرنے ہوں, تو ان کے لیے یہ عمل جائز نہیں. پھر ان کے لیے کہ ٹھہریں اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دیں تب چھوڑیں. تو بہرحال اس نے چھوڑ دی اور کہا کہ جس اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, جب وہ کافروں کو دیتا ہے, جانوروں کو دیتا ہے, تو مجھے کیوں نہیں دیکھ. یہ اس کا اعتماد اور یقین تھا اللہ پر. اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ بعد میں اپنے حالات سے کبھی کبھی آگاہی مجھے دیا کرتا تھا, تو جس سے یہ پتا چلا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق حلال بھی عطا فرما دیا اور اچھی پوسٹ پر اب وہ موجود. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ظاہری حالت پر مت جائیے, ایمان کی اندرونی کیفیت اس کی کس قدر عظیم ہے ہمیں نہیں پتا, اللہ جانتے ہیں. تو بعض اوقات ظاہری بعض لوگ ظاہر میں دیندار ہوتے ہیں لیکن ایمانی کیفیت ان کی کچھ نہیں ہوتی, اور بعض لوگ جو ہے وہ ظاہر میں بظاہر دیندار نہیں ہوتے لیکن ایمان کی کیفیت بہت مضبوط ہوتی ہے ان کی. تو اس لیے ہمیں تو صرف اس بات پر کسی کا اکرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب کوئی مسلمان ہمارے پاس آئے تو اکرامن احترامن تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل جائیں اور تھوڑے سے خوش ہو کر اس سے مل لیں, تاکہ ایک مسلمان کو یہ احساس ہو کہ میرے آنے سے اسے خوشی ہوئی ہے. ایک اور واقعہ اسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا دور سے ایک شخص کو جو آ رہا ہے, تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا بدترین آدمی, برا آدمی. تو جب وہ قریب آیا تو آپ اکرامن احترامن کھڑے ہو گئے اس کے لیے اور اس کو عزت دی. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو قوم کا برا آدمی ہے اور اس کا آپ نے اکرام کیا, احترام کیا, اس کو عزت بھی دی. آپ نے جو جملہ فرمایا اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عائشہ بہت ہی برا آدمی ہے وہ کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اکرام کریں. یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت ہی برا آدمی ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کریں یا اکرام کریں. یہاں دو اعتراض پیدا ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ شخص ابھی آیا نہیں تھا, دور تھا, آپ نے پیٹھ پیچھے بظاہر اس کی غیبت کی کہ یہ برا آدمی بدترین آدمی ہے اپنی قوم کا. تو بات یہ ہے کہ یہ غیبت میں داخل نہیں. جو آدمی اس قسم کا شرری اور فسادی ہو, اگر کوئی شخص اس کے شر سے دوسرے کو آگاہ کر دے تاکہ دوسرا شخص اس کے شر میں مبتلا نہ ہو, تو اس کو غیبت نہیں کہتے, یاد رکھیے. کیونکہ یہاں مقصود اس کے شر سے اس کو بچانا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات ہمیں معلوم نہ ہو کہ ایک ایسا شخص ہے اور کوئی بات ایسی کہہ بیٹھے کہ جس سے پھر ہمیں نقصان پہنچے, وہ شر پہ آ جائے اور تل جائے اور ہمیں پریشان کرے, تکلیف پہنچائے. اس لیے اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی کسی کو آگاہ کر دے کہ دیکھو بھائی اس شخص سے معاملہ مت کرنا, لین دین کا معاملہ مت کرنا, اور دیکھو اس سے بچ کے رہنا, تو یہ غیبت میں داخل نہیں, بلکہ یہ عین دوسرے مسلمان کی خیرخواہی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ بات بتلائی وہ اسی لیے تھی کہ دیکھو یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے, اس کا تعارف کرایا تھا کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ جس سے جو ہے وہ شر پھیلانے کی طرف وہ مائل ہو. اور دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ اس کا اکرام و احترام کیا, تو فرمایا اس کا کافر ہونا الگ تھا لیکن چونکہ وہ اپنی قوم کا بڑا آدمی تھا اس لیے اس کا اکرام اور احترام ہم نے کیا, تو اس میں کوئی شرن قباحت نہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ نے کچھ حدود و قیود بتا دی, اس میں جو شر تھا اس کی برائی کا بھی اظہار کر دیا. البتہ جہاں تک اکرام کا تعلق ہے تو اکرام اس لیے کیا کہ تاکہ اپنی قوم کی جو اس میں بڑائی ہے, قوم کا جو بڑا ہے سردار ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اگر مجلس میں محفل میں اگر کسی آدمی کو آگے بلا لیا جائے, صاحب مجلس یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ آگے آ جائیے, اور آگے والے افراد میں سے بعض کو کہہ دیں کہ آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیں, تو شرعاً اس میں قباحت نہیں ہے بشرطے کہ اسی نیت سے ہو. اور مصلحت صاحب مجلس سمجھ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں دین کا فائدہ دیکھ رہا ہو, یا آنے والے جو ہے وہ معزز مہمان ہوں, صاحب علم ہوں, صاحب تقوی ہوں, یا منصب اور عہدے کے اعتبار سے بڑے ہوں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہاری قوم کا کوئی شخص سردار تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو, تو اگر اس نیت سے کوئی آدمی کسی کو آگے کر دیتا ہے تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں. مسجد ہی میں دیکھیے کہ کوئی آدمی آتا ہے تو جو سب سے پہلے جہاں بیٹھ گیا وہ اس کا حق ہے, لیکن اگر کوئی صاحب منصب صاحب عزت ایسا آدمی آ جائے, یا علم و فضل و کمال والا کوئی شخص آ جائے, اور اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی آپ تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں, ان کو آگے بٹھا دیں, تو اس میں شرن قباحت نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی میرا حق تھا اور مجھے ہٹا کے اس کو آگے کر دیا, کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے. اگر اس حکم پر تعمیل کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو شرن اس کی گنجائش ہے, اجازت. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ صاحب ہم تو آگے پہلے بیٹھ گئے تھے, ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا, لیکن یقیناً جو پہلی صف ہے وہ پہلی ہی رہے گی, آخری تو ہو نہیں سکتی. اس لیے اکرامن اگر کسی کو آگے لایا جائے تو جو صاحب آگے بیٹھے ہیں پیچھے سے پیچھے اگر ان کو کر دیا جائے, ان سے درخواست کی جائے کہ آپ پیچھے چلے جائیں, تو ان کو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے. بعض اوقات ایسی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو منصب کے اعتبار سے عہدے کے اعتبار سے ہی کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے دنیا, کیونکہ بات یہ ہے ہم عام طور پر یہ سنتے رہتے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ ضابطے کا بڑا. ضابطے کا بڑا کا مطلب کیا ہے کہ ضابطے کے اعتبار سے کوئی آدمی صدر مملکت, ضابطے کے اعتبار سے کوئی آدمی گورنر ہے, ضابطے کے اعتبار سے کوئی کمشنر ہے, تو دنیاوی اعتبار سے ضابطے کے اعتبار سے وہ بڑا ہے. حقیقتاً کون بڑا ہے یہ اللہ جانتے ہیں, ہمیں تو صرف ضابطے کے اعتبار سے جو بڑائی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا اگر کوئی کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن بعد میں نے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات لکھی ہے اور اسی کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اگر خدا نہ کرے اس کا اکرام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ اس سے ہم آگے چل کر کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے, اس سے ملازمت مل جائے گی, اس یہ فلاں وقت میں ہمارے کام آ جائے گا, اگر نیت یہ ہو تو پھر جائز نہیں اس کا ایسے اکرام کرنا. کیونکہ ہم جو کام کریں اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مقصود ہے تو ٹھیک, لیکن اگر اتباع کے طور پر ہم نہیں کر رہے بلکہ اپنی کوئی ذاتی خواہش اس میں پوشیدہ ہے تو پھر جائز نہیں. بہرحال یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے, تو اس میں اگر کوئی آدمی دینی مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہے, کوئی عالم دین ہے, کوئی اعلی منصب کا حامل ہے, اور ہم اس کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں شرن کوئی قباحت بھی نہیں اور اس کی گنجائش موجود. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ اپنے بڑے کا احترام کرو. اصل بڑا کون ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں. اب کس کی ایمانی کیفیت کتنی مضبوط ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہمارے علم میں نہیں. ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں بس, اور ظاہر کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن حقیقت حال کا اندر کے باطن کی کیفیات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے باطن کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اور ظاہر کے اعتبار سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کوئی عمل کریں تو انشاءاللہ اس میں باعث اجر ہوگا وہ، اور اس میں کوئی قباحت نہیں شرر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی معاملہ ہو اس میں ہم پہلے نیت یہ کر لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب یہ سوچ کر کریں گے تو وہ عمل ہمارے لیے باعث اجر ہو جائے گا. ابھی چند دن پہلے ایک نکاح یہاں پر تھا، تو میں نے اس میں دعا یہ کرائی کہ سنت کے مطابق یہ نکاح ہوا ہے مسجد میں، اور اس کی وجہ سے یعنی سنت کی برکت سے انہیں خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما. ایک صاحب میرے پاس آ گئے، بڑی عمر کے تھے، اور کہا کہ صاحب آپ نے یہ دعا کرا دی سنت کے مطابق، تو یہ کیا سنت ہے؟ میں نے کہا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نکاح کبھی بھی مسجد میں نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، یہ سب سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا کہ نکاح مسجد میں کرو، جب آپ نے فرما دیا تو یہی سنت ہو گیا. تو آپ صرف عمل ہی کو کیوں سمجھتے ہیں کہ سنت؟ آپ کا قول بھی سنت ہے. جب آپ نے کسی کام کا حکم دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ فرما دیا کہ اجعلوا فی مساجدھا، کہ نکاح جو ہے وہ مسجدوں میں کرو، تو اس کا مطلب ہے قولی طور پر آپ نے کہہ دیا. اب لیکن واجب اور فرض نہیں ہے، اگر کوئی حال میں نکاح ہو گیا ہے کہیں اور ہو گیا تو اس کو بھی شرن کوئی غلط نہیں ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مسجد میں نہیں بھی ہوا لیکن آپ نے جب کہہ دیا، اب اگر کوئی آدمی اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد میں کرو، تو اس میں چونکہ عام لوگوں کی بھی شرکت ہو جاتی ہے، کوئی بیٹھنا چاہے تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہوتی، تو اس قول کی اتباع کے لیے جب کریں گے تو سنت. اصل میں بعض اوقات یہ ہمیں شبہ ہو جاتا ہے کہ صاحب عملاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس لیے شاید یہ سنت نہ ہو. تو یاد رکھیے کہ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، یہ سب سنت میں آ جاتا ہے. جب آپ نے کسی بات کو کرنے کا کہہ دیا تو گویا آپ کی وہ سنت ہو گئی. اس لیے اگر ہم کوئی کام اس نیت سے کریں، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان بھی نہیں دی، لیکن اذان کی مؤذن کی فضیلت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن مؤذن کی یہ فضیلت ہوگی اور یہ ہوگی، تو انشاءاللہ وہ بھی باعث فضیلت ہے. یعنی قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذن کی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چونکہ 5 وقت اللہ کی توحید کو بلند کیا اور نماز کی دعوت دی، کیونکہ مکمل دعوت ہے اذان، مکمل دعوت ہے، اس میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ جاتی ہے، یعنی توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، اور نماز جو افضل العبادات ہے اس کی طرف دعوت بھی آ گئی. تو ضمناً گویا کہ پورے دین کی دعوت اس میں دے دی جاتی، اور معبودان باطلا سے برات کا اظہار کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جتنے بھی غیر اللہ ہیں وہ ان سب کی تردید آ جاتی ہے، رد آ جاتا ہے. تو اس لیے چونکہ ایک مکمل دعوت ہے، جب 5 وقت اللہ کے لیے کوئی شخص کھڑے ہو کر اس کا اعلان کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی گردن سب سے بلند ہو، تو اس لیے یہ بھی باعث اجر ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، حدیث میں بعض روایتوں میں آتا ہے، حاصل اور خلاصہ بتاتا ہوں، کہ 7 سال اگر کسی نے اذان دی اللہ کی رضا کے لیے تو جنت واجب ہو جاتی. تو یہ ایسے ہی معمولی عمل تو نہیں. تو اس لیے کوئی عمل بھی ہم کریں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ اس پر اجر ہمیں سنت کا بھی ملے گا اور آپ کی اتباع کا پورا پورا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔